یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. سبحانك اللهم سورہ بقرہ کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کتمان کرتے ہیں. کیا چیز چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا من البینات والہدا، اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ دو نام لیے، من البینات والہدا. بینات جمع ہے بینہ کی، اور بینہ کہتے ہیں واضح اور روشن چیز کو، واضح اور روشن دلیل کو. بے شک وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں ان چیزوں کا، چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں، بینات اور ہدایت، رہنمائی جو ہم نے اپنی کتاب میں نازل کی ہے. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا، واضح اور روشن پیغام کتاب خدا میں ہم نے بیان کر دیا ہے، اس واضح اور روشن پیغام کو چھپاتے ہیں. اولئک الذین یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ باقی لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. دوسری آیت: اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جو اس کام سے توبہ کریں. وَأَصْلَحُوا، توجہ فرما رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس کام سے توبہ کر لیں، یعنی اللہ نے جو کتاب میں واضح چیزیں بیان کی ہیں یہ بھی اسی طرح بیان کریں، تحریف نہ کریں اس میں، اپنی مرضی کی بات لے کر، جو اپنی مرضی جس کا دل نہیں چاہتا اس کو چھپا دیں، ذکر ہی نہ کریں، اگر یہ رویہ ہے تو اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اس رویے سے، واصلحوا، اور جو خراب چیزوں کو خراب کر چکے تھے اس کی اصلاح کی. یعنی صرف یہ کہ ہزار بندے کو خراب کر دیا، گمراہ کر دیا، کوئی بات غلط بتا کر، اس کے بعد گھر میں بیٹھ کے توبہ کر لی، قبول نہیں. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور جو چھپایا تھا اس کو واضح طور پر بیان کیا کہ میں یہ بات میں نے چھپا لی تھی، یہ باتیں میں نہیں کرتا تھا. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں بھی ان کی، یہ ایسے لوگ جو ہوں گے میں ان کی توبہ قبول کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا. کب تواب ہوں؟ کہ جب جس طرح توبہ کی رہنمائی کی ہے اس طرح کوئی توبہ کر لے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ اور اللہ کے رسول نے اہل بیت اطہار کو، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ جن لوگوں نے ممبروں پر جانا تھا، جن لوگوں نے عوام کو دین بتانا تھا، ان کو خریدا گیا اور ان کے ذمے لگایا گیا کہ تم نے علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہنا. اس کی مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کتب اہل سنت میں سے. جو آیات دو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے تناظر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتمان حق کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے. ایک اہل سنت عالم دین وہ لکھتے ہیں، ہیں بھی سعودی عرب کے، ان کی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ کہ بنو امیہ نے لوگوں کو خریدا، علماء کو خریدا، اور ان کے سامنے مطالبہ یہ رکھا کہ تم نے علی اور اولاد علی کو اتنا بدنام کرنا ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے. انہوں نے طرح طرح کے الزام لگا لگا کر عوام کو گمراہ کرنا شروع کیا. ممبر ان کے پاس تھے، خطبات جمعہ اس زمانے میں حکومت کے کنٹرول میں ہوتے تھے، ان کے پاس تھے. مسجد نبوی، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا ممبر ان کے کنٹرول میں تھا، تمام شہر حکومت اسلامی کے وہ ان کے کنٹرول میں تھے، اور وہاں پر یہ بازار انہوں نے گرم کیا. بعض لوگ حضرت علی اور ان کی اولاد کو برا کہنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ اتنے تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ تو ان کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، جن کے فضائل میں احادیث سن چکے تھے اور جانتے تھے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے. کچھ لوگ کچھ خدا سے ڈرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ کی احادیث ان ہستیوں کی شان میں پڑھی تھی، سنی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کے کلام میں علی مرتضیٰ کا کیا مرتبہ ہے. اب ان ایک طرف سے وہ احادیث تھی اور دوسری طرف سے لالچ بھی تھا، دھمکی بھی تھی. یعنی حکومت کیا کرتی تھی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اپنی شخصیت کو اس راستے پر استعمال کرو، حکومت کی خدمت کرو. تو کچھ لوگ تو بگ گئے، اکثریت بگ گئی. کچھ لوگ جو نسبتاً خدا خوفی رکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. تو ان کے سامنے ایک دوسرا مطالبہ رکھا گیا، اور وہ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ اگر تم، توجہ فرمائیے گا، اگر تم علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اولاد علی کو، اس خاندان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، تو پھر ایک اور کام کرو کہ تم ان کا ذکر ہی نہ کرو. تم سے کوئی آ کے پوچھے تم نے خاموشی اختیار کرنی ہے، تم نے ان کا ذکر ہی نہیں کرنا. تو ظاہر بات ہے جب ایک طرف سے برائیاں ہو رہی ہوں گی، دوسری طرف سے کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوگا، چپ کر جائیں گے لوگ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو کہا جا رہا ہے اسی کو صحیح سمجھیں گے. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ بازار بنو امیہ نے بھی گرم رکھا اور بنو عباس نے بھی گرم رکھا. اس کی میں عرض کیا کہ کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں کتب اہل سنت سے عرض کرتا ہوں، لیکن دو باتیں ہم نے ساتھ لے کر چلنی ہیں. فضائل اہل بیت حق تھے، مقام اہل بیت حق تھا، جس نے بھی چھپایا خیانت کی، اور جو بھی حق کو چھپاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو باتیں بیان کی، جو ان کو چھپاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کچھ لوگوں نے اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ رویہ کیا، کچھ لوگوں نے اہل بیت کے بارے میں یہ رویہ کیا کہ یا تو برائی بیان کرنے کو تیار ہو گئے، یعنی برائی گھڑ کے بیان کرنے کو تیار ہو گئے، اور یا بہت زیادہ اگر انہوں نے چھلانگ ماری ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو دوسری بات پہ راضی ہو گئے کہ ہم فضائل بیان نہیں کریں گے، ہم ان کی اچھی باتیں بیان نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے حدیث کے لکھنے پر ویسے ہی بین تھا، حدیث رسول کے لکھنے پر بین لگا دیا گیا تھا، اور لوگوں کے منہ پر بین لگا دیا گیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. کچھ لوگوں نے اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسا ہی کیا کہ کتاب خدا میں جو لوگوں کی مرضی کی، لوگوں کی پسند کی باتیں تھیں، جن کو سن کر سننے والے خوش ہوتے ہیں، وہ بیان کی، اور جن باتوں کو سن کر لوگ خوش نہیں ہوتے اور ان کو لگتا ہے کہ اب ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، تو وہ باتیں بیان کرنی ہی چھوڑ دیں، ترک کر دیں. اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی قوم وجود میں آئی کہ جو کتاب خدا کو پڑھتی تو نہیں ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کتاب خدا میں کیا لکھا ہے تو کہتے ہیں کتاب خدا میں لکھا ہے کہ ہمارے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے، ہم جنتی ہیں اور اس کے علاوہ سارے کے سارے کیا کریں گے، جہنم میں جائیں گے. یہ کتاب خدا میں لکھا ہے، پڑھی ہے تم نے؟ پڑھی نہیں ہے، سنا ہے. کتاب خدا پڑھی نہیں ہے ہم نے، سنی ہے. تو آپ کو تو، آپ کی تو کتاب قرآن مجید ہے، آپ پڑھتے نہیں ہیں؟ پڑھتے ہیں، لیکن ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، ہم اس کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. لہذا جو باتیں ہم نے، ہمارے ذہن میں ہیں قرآن کے حوالے سے، وہ صرف ہم نے سنی ہے، پڑھی نہیں ہے. تو جب ایسا رویہ کوئی قوم اختیار کرتی ہے تو پھر سنانے والے فقط وہی سناتے ہیں جو سن کے لوگ خوش ہوں، اور اللہ کا دین حق بیان نہیں ہوتا، خدا کا دین حق بیان نہیں ہوتا. مثال دیتا ہوں آپ کو اللہ کی کتاب سے. سورہ بقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ جاہل ایسے ہیں، لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، کہ یہ اللہ کی کتاب کو سوائے اپنی آرزوؤں کی اور خواہشات کے اور کچھ نہیں سمجھتے. یعنی سمجھتے ہیں جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہماری آرزوؤں ہیں، یہ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تمہاری آرزوؤں پوری ہوں، تمہارے من کی مرادیں پوری ہوں، یہ لکھا ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ سوائے گمان کے ان کے ہاتھ پلے اور کچھ بھی نہیں، صرف ان کا گمان ہے. یہ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے لوگوں سے، انہوں نے کتاب خدا پڑھی نہیں، تو اس گمان کا شکار ہو گئے کہ جو ہماری آرزوئیں ہیں کتاب خدا میں وہی لکھا ہے، جو ہمیں پسند ہے کتاب خدا میں وہی لکھا ہے، جو ہمارے نظریات ہیں کتاب خدا میں وہی لکھا ہے. جب عوام نے یہ رویہ اختیار کیا کہ کتاب خدا نہیں پڑھنی، تو ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا، ایک اور طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے کیا کیا، عوام کے اس رویے سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا. انہوں نے تو اللہ کی کتاب کو پڑھنا نہیں ہے، لہذا ان کو دین کا اپنا ورژن دو اور اس ورژن کے بدلے میں کمائی کرو، اس ورژن کے بدلے میں کمائی کرو. جب اللہ کا حقیقی دین بیان ہوگا تو لوگ خوش نہیں ہوں گے، اور اگر لوگوں کی مرضی کا دین بیان کیا جائے تو پھر لوگ خوش ہو جائیں گے. لہذا لوگوں کی کتاب خدا سے دوری کا فائدہ اٹھایا گیا. یہ آیات کن کے بارے میں ہیں؟ یہ آیات بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں یہ آیات موجود ہیں. تو جب عوام نے کتاب خدا سے جہالت کا رویہ اختیار کیا، ایک طبقہ پیدا ہوا جن کے بارے میں اگلی آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ لوگوں سے پیسے لے سکیں، لوگوں کو خوش کر کے، لِيَشْتَرُوا تاکہ لے سکیں، بِهِ اس کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑا سا اجر. تھوڑا سا اجر قرآن کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے صحیح دین بیان کرنے کا جو اجر رکھا ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر صحیح دین، اگر صحیح ہدایت بیان کرنے کا اجر آپ نے دیکھنا ہو، تو ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ آپ نے سن رکھی ہوگی حتماً، کہ مولا کائنات کو اللہ کے نبی نے یمن بھیجا، نصیحتیں فرمائی کہ تم نے تبلیغ کس طرح کرنی ہے، اور ساری نصیحتیں کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے امیر المومنین سے فرمایا کہ اے علی، یاد رکھ، اگر تیرے سبب، تیرے ہاتھ سے اللہ نے کسی ایک کی بھی ہدایت کر دی، اللہ اگر تیرے ہاتھ سے کسی ایک انسان کی بھی ہدایت کر دے، تو اس کا اجر ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے جس پر یہ سورج روشنی کرتا ہے. یہ ہے صحیح دین بتانے کا اجر. لیکن اگر کچھ چھپا لیا جائے اور کچھ بتا دیا جائے، کچھ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہمارا، کڑوا کڑوا تمہارا، میٹھا میٹھا بتایا جائے جس سے لوگوں کو مزہ آتا ہے، اور کڑوا کڑوا چھپا لیا جائے اس لیے کہ کڑوا کڑوا بتانے سے لوگ کہیں گے اگلی دفعہ اس کو بلانا ہی نہیں ہے، تو پھر قرآن کوئی نرم بات نہیں کرتا. قرآن فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. یہ طبقہ جو ہے دین کون بیان کرتے ہیں، آپ اس کا نام جو بھی رکھ لیں، یاد رکھیے گا قرآن میں علماء کہا گیا. علماء سے مراد کیا ہے؟ وہ افراد کے جن سے آپ دین لے رہے ہو، چاہے کوئی آپ کو شعر کے ذریعے دین بتاتا ہے، شاعری کرتا ہے، چاہے کوئی اپنے آپ کو خطیب کہتا ہے، چاہے کوئی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، جو بھی نام رکھتا ہے، لیکن بات آپ سے دین کی کر رہا ہے، وہ ان آیات کی زد میں ہے. اس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ اگر جو میں نے کتاب میں بیان کیا، اگر سارا کا سارا بغیر تحریف کے، بغیر چھپائے ہوئے، لوگوں کی رضا نہیں میری رضا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر بیان نہیں کرتے، تو اللہ کی لعنت کے مستحق، اور خدا کی لعنت لے کے جاؤ گے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، سوائے ان کے کہ جو توبہ کرے، توبہ بھی گھر بیٹھ کر نہیں، ممبر پر لوگوں کو خوش کیا گھر جا کے توبہ کر لی، نہیں. الا الذین تابوا واصلحوا، اور اصلاح کریں جو خرابی کر دی، جو اللہ کے دین کا غلط تصور تم نے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا، اس کی اصلاح کرو. اور اصلاح کیسے کرو؟ وَبَيِّنُوا، جو چھپایا تھا اسے بیان کرو، جو چھپایا تھا اسے بیان کرو. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میری طرف سے کمی نہیں ہے، میں تو بہت توبہ قبول کرتا ہوں، تم لوگ سیدھے راستے پہ نہیں آتے. جو میرا دین، جو میں نے اپنے رسول کے ذریعے آخری دین لوگوں کے، انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اس میں تحریف کر کے جو بیان کرے گا، ثواب تو دور کی بات، لعنت خدا کا مستحق قرار پائے گا. اور جو یہ کام جاری رکھتے ہیں، خوب توجہ فرمائیے گا، جو یہ کام جاری رکھتے ہیں ان کو ان کے لیے اللہ نے کفر کا لفظ استعمال کیا اگلی آیت میں. اس سے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فاولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کہ جن لوگوں نے یہ کفر کیا, خدا نے کہا تھا کھول کر میرا دین سارا کا سارا بیان کرو, اور انہوں نے کچھ بیان کیا اور کچھ چھپا لیا. اور یہ ہوتا کیوں ہے وہ بھی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو بیان کروں گا. یہ ہوتا کیوں ہے؟ جس نے یہ کیا, ان الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, جانتے بوجھتے ہوئے میری بات سے انکار کیا, نہیں توبہ کی, سارا کا سارا دین کھول کر نہیں بیان کیا, وماتوا, اور مر گئے اسی حالت میں, وہم کفار, اور وہ کفار تھے. یہاں کفار سے کیا مراد ہے؟ یہ بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں, کفر جان بوجھ کے اللہ کی بات کا انکار کرنا. اس کے درجات ہیں, اس کے درجات ہیں. قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس میں خطاب صاحبان ایمان سے ہے, مسلمانوں سے خطاب ہے, لیکن کہا ہوا جس نے کفر کیا, یعنی جس نے اس حکم کو نہ مانا, اس کو خداوند عالم نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ کفر کا لفظ استعمال کیا. تو جنہوں نے یہ روش جاری رکھی کہ اللہ کی آیات کو کھول کھول کر بیان نہیں کرنا, سارے کے سارے دین کو, چاہے لوگوں کو اچھا لگے چاہے لوگوں کو برا لگے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, رسول اللہ سے مکے والوں کو بہت محبت تھی, صادق اور امین کہہ کر احترام کرتے تھے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑی مثال, کب تک صادق اور امین, کب تک احترام؟ جب تک یہ نہیں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کبھی آپ نے غور کیا اس جملے میں کیا ہے؟ اس جملے میں کیا ہے کہ جو صادق کہہ رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کذاب؟ اگر اس جملے پہ ہم غور کر لیں, اس کا سبب سمجھ جائیں, تو بہت بڑی چیز ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے کہ حقیقی دین دنیا پرستوں کو, نفس پرستوں کو, جنہوں نے اپنی روش اللہ کی نافرمانی بنا لی ہو, حقیقی دین ان کو اتنا کڑوا لگتا ہے کہ 40 سال تک جس کی سیرت دیکھی ہے انہوں نے اور اس کے نتیجے میں اس کو صادق اور امین کہتے ہیں, ایک جملے کے سبب کہہ رہے ہیں کذاب ہے, جھوٹا ہے. کیا جرم ہے رسول اللہ کا؟ بڑا جرم کیا ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, کامیاب ہو جاؤ. عام لوگوں کو شاید لگے کہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن وہ جو بڑے مجرم ہوتے ہیں, جو معاشرے پر اور عام لوگوں کے ذہنوں پر قابض ہوتے ہیں اور ان پر حاکم ہوتے ہیں, انہوں نے سمجھ لیا تھا, مکے کے بڑوں نے, سرداروں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ صرف جملہ نہیں ہے, اس جملے کے اندر ہماری تمام قوانین, ہماری ہر روش, ہماری ہر بات کا انکار ہے. اور اگر ہم اس کی بات کو کہیں گے تو ہمیں اپنی تمام چیزیں اور روشیں چھوڑنی پڑیں گی اور وہ کرنا پڑے گا جو یہ کہہ رہا ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, ورنہ اللہ کے نبی کا احترام کرتے تھے, اللہ کے نبی کو صادق اور امین کے القاب سے پکارتے تھے. اور اسی اعلان کے لیے جب رسول اللہ نے اس پہاڑ ابو قبیس پر چڑھ کر ان کو متوجہ کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر تیار ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے, تو میری بات پر یقین کر لو گے؟ کہنے والے نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ ہم کیوں نہ یقین کریں, ہم نے آج تک تیری زبان سے جھوٹ نہیں سنا. لیکن اگلی بات کے جواب میں کہا جھوٹ بول رہا ہے. یہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ, اس کا نام قرآن نے نفس پرستی رکھا, خواہش نفس رکھا, کہ یہ جتنی اندر جڑیں بنا چکی ہو اتنا انسان کو حق پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, نہیں چھوڑ سکتا اس کو. جتنا اس درخت کی جڑیں گہری ہیں، جتنا آپ نے اس کو پالا ہے درخت کو اپنے اندر خواہشات کی تسکین کر کر کے، اور مراد وہ خواہشات کے جو اللہ نے منع کیے، حرام، ورنہ جائز خواہشات نعمتیں اللہ نے حلال کی انسانوں کے لیے، تو یہ درخت اتنا پھر مضبوط ہو جاتا ہے کہ انسان حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اگرچہ حق کہنے والا اللہ کا رسول کیوں نہ، اگرچہ حق کہنے والا اور سمجھانے والا میدان کربلا میں جوانان جنت کا سردار ہی کیوں نہ ہو. نفس پرستی کا درخت جس نے اپنے اندر مضبوط تناور بنا لیا ہے وہ نہیں سنتا، جانتا ہے کہنے والا کون ہے. رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو میدان کربلا میں آئے ہوئے تھے، لیکن امام حسین کی باتیں ان پر اثر نہیں کرتی. آپ سوچیں کیا سبب ہے. اور پھر یہ سوچ انسان کو مقام عبرت پر لے جاتی کہ انسان دیکھے کہ زمانہ تو فرق ہے، جو کربلا میں امام حسین کے خلاف آئے تھے ان کی جو صفات تھیں یہ وہی صفات تھی کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں مجرموں کی صفات بیان کی. چونکہ انسانوں کا خالق تو اللہ ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ انسانوں کی اچھی صفات کون سی ہیں اور بری صفات کون سی ہیں، اور بری صفات انسانوں سے کیا کیا کرواتی ہیں، خدا بند عالم جانتا ہے. اس نے اپنی کتاب میں بیان کی، اور وہی امام نے اپنے اس خطبے میں بھی جو آخری خطبہ دیا اس میں بھی کیا فرمایا کہ تم مجھے جانتے ہو، میری نسبت جانتے ہو، لیکن پھر بھی تم میری بات نہیں مانو گے، اس لیے کہ تمہارے شکم میں حرام ہے. امام حسین کو ماننے والا جو بھی ہو، کم از کم اس سے یہ عبرت تو لے کہ میں حرام کے نزدیک نہیں جاؤں گا، نہ خود جاؤں گا نہ اپنی اولاد کے شکم میں حرام ڈالوں گا، ورنہ خدا نہ خواستہ فقط زمانے کا فرق نہ رہ جائے، صفات وہی ہو زمانہ وہ نہیں ہے، صفت وہی ہے زمانہ وہ نہیں ہے. اسے قرآن مجید بیان فرماتا ہے، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، وہ لوگ جو جاہل ہیں کہتے ہیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. اللہ کا فرشتہ تیرے پاس آتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ او تأتينا آیا، ہمیں اللہ کوئی معجزہ کیوں نہیں، ہمارے ہاتھوں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ آپ پر کے پاس فرشتہ آتا؟ اصل میں کہنا چاہتے تھے جھوٹ بول رہے ہیں آپ، پہلے صادق و امین اب جھوٹ. توجہ فرمائیے گا، قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ، ان سے پہلے بھی جو نبیوں کا انکار کرنے والے تھے وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے. تَشَابَحَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، یعنی ان کی بھی یہ جو بات کر رہے ہیں ان کے دلوں کی حالت بھی وہی ہے جو اس سے پہلے نبیوں کا انکار کرنے والوں کے دلوں کی حالت تھی. ان کے دل آپس میں شباہت رکھتے ہیں. تَشَابَحَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، قرآن فرماتا ہے یقیناً ہم نے جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کر دی کہ دیکھو ہم نے جو گزشتہ قوموں کو بیان کیا ہے، یا ہم کربلا کا قصہ سنتے ہیں تو دیکھنا کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو تھے وہ کیا صفات رکھتے تھے، اور جو حسین کو قتل کے درپے تھے ان کے اندر کیا صفات تھی. تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں رہ جائے کوئی، اپنی زندگی میں حسین کے مخالفوں والی صفات پر عمل کرتا ہو چلتا ہو لیکن نام لیتا ہو امام حسین کا. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. کتمان حق کیا گیا، چاہے وہ اللہ کے دین کے احکام بتانے کے باب میں ہو، یا خدا نے جن ہستیوں کو مقام بخشا اور خدا کے رسول نے جن کے بارے میں واضح اور روشن فرامین بیان فرمائے، چاہے ان کے مقام کو چھپانا ہو، جب تک اس روش سے توبہ نہ کی جائے اور اصلاح نہ کی جائے اور بیان نہ کر دیا جائے تب تک قرآن کا فیصلہ کیا ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. فرمایا جو اسی حالت میں مر گئے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانیت کی لعنت. اس لیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں مجھے حقیقت کا پتہ چلے، مجھے حق کی معرفت ہو، لیکن جس کے ذمے حق بیان کرنا تھا اس نے حق کو خراب کر کے بیان کیا اور لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو پھر لوگ بھی آج نہیں بھی کرتے، آج ہو سکتا بڑے خوش ہو رہے ہوں ایسے بیان ہو اس کا، لیکن کل قیامت کے دن لعنت کریں گے، جیسے شیطان پہ لعنت کریں گے ویسے شیطان کے چیلوں پر بھی لعنت کریں گے. اور پھر خدا فرماتا ہے اسے اگلی آیت میں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے. لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، اور اللہ کی رحمت سے دور یعنی خدا کی رحمت کے دائرے سے جو نکل جائے، خدا بندہ اس کو دھتکار دے، تو یہ وہی بات ہے جو شیطان کے ساتھ اللہ نے کی. لعین یعنی اللہ کی رحمت سے جس کو دھتکار دیا گیا، اس کو دور کر دیا گیا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینذرون، اور نہ ہی ان کو دوبارہ مہلت دی جائے گی کہ واپس پلٹیں آخرت سے، اور لوگوں کو گمراہ کیا تھا ان کی اصلاح کر دیں، واپس پلٹ کے توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، یہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا. کچھ لوگ اللہ کے دین کے احکام کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں، اور کچھ اہل بیت اطہار کے ساتھ کچھ لوگوں نے یہ ظلم کیا. ایک مشہور شخصیت کا قول آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، احمد ابن حنبل، ہمارے برادران اہل سنت، چار آئمہ کو فقہی اعتبار سے، فقہی مسائل کے اعتبار سے چار افراد کو امام مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام احمد ابن حنبل، کہ ان کے فالوورز کو حنبلی کہتے ہیں، حنابلہ کہا جاتا ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، ذرا انشاءاللہ سمجھیں گے، یاد رکھنے کی کوشش کریں گے. صحیحین یعنی دو صحیح کتابیں، اور صحیحین کہا جاتا ہے کس کو؟ بخاری کو اور مسلم کو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو یہ کتابیں اہل سنت کے ہاں معیار کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح احادیث پر مشتمل ہے، ان کے اعتبار سے. جو ان دو کتابوں میں حدیث کی صحت کا، صحیح ہونے کا معیار رکھا گیا ہے، اسی معیار کے مطابق یہ کتاب ہے جس کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، اور اس کی حدیثوں کو جمع کرنے والے کا نام ہے امام حاکم نیشابوری، نیشابور مشہد مقدس کے پاس ایک شہر ہے، وہاں کے لیے. اہل سنت کے بہت سارے بڑے علماء، ان کا تعلق ایران سے ہے گزشتہ زمانوں میں. ایک امام نسائی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، سنن نسائی صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے. یہ نسا بھی مشہد کے قریب ایک دیہات ہے، گاؤں ہے، وہاں کے تھے. توجہ فرمائیے گا، امام احمد ابن حنبل کا ایک قول نقل ہوا ہے اس المستدرک میں، اور یہ قول قابل غور ہے. احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے تمام صحابہ میں، رسول اللہ کے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضائل علی ابن ابی طالب کے ہیں. سمجھیے گا بات کو، یہ کب فرمایا یہ بات، یہ فرمان ان کا کب ہے؟ جب صدیاں گزر چکی ہیں، دو صدیاں گزر چکی ہیں، ممبروں سے علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو لوگوں کو تو بھول جانا چاہیے کہ کوئی اچھائی بھی تھی علی میں. آپ نے سنا ہوگا جب مولا شہید ہوتے ہیں مسجد کوفہ میں، تو شامی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا، شامی لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ علی اور مسجد. لیکن اتنے ظلم اور اتنے زہریلے پروپیگنڈے کے بعد پہلے بنو امیہ اور پھر بنو عباس, ان کے اہل بیت دشمنی کے باوجود احمد ابن حنبل کیا کہہ رہے ہیں کہ آج بھی, یعنی احمد ابن حنبل کے زمانے میں سب سے زیادہ فضائل رسول اللہ کے صحابہ میں, یعنی سمیت پہلے تین خلفاء کے سب شامل ہیں, سب سے زیادہ فضائل کتب اہل سنت میں آج بھی علی ابن ابی طالب کے ہیں. تو بس یہاں پر سوال کرنا چاہیے کہ اگر اتنے زہریلے پروپیگنڈے کے بعد, حضرت ابو بکر کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوا, حضرت عمر کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوا, حضرت عثمان کے خلاف نہیں پروپیگنڈا ہوا, پروپیگنڈا ہوا ہے تو جناب امیر کے خلاف ہوا ہے. اتنے سالوں کے پروپیگنڈے کے بعد بھی پتہ نہیں کتنی احادیث ضائع ہو گئی ہوں گی. اور آپ کو بتاتا ہوں چند مثالیں دے کر کے ماحول کیا بن گیا تھا ان زمانوں میں, بنو امیہ کی بالخصوص جب حکومت شروع ہوئی تو ماحول کیا بن گیا تھا. اگر اتنے پروپیگنڈے کے بعد بھی سب سے زیادہ فضائل آج بھی اگر جمع کیے جائیں تو اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ احادیث علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہیں, تو آپ سوچیے اگر یہ زہریلا پروپیگنڈا نہ ہوتا تو علی کے فضائل کتنے ہوتے. اور ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ جن کی کتابوں میں آج بھی علی کے فضائل سب سے زیادہ ہیں ان سے بھی عرض ہے, اور ان سے بھی عرض ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اتنے فضائل دیے ہوں اس کو تمہارے جھوٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے فضائل کے لیے. علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے لیے کسی جھوٹے اور من گھڑت باتیں کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کسی چیز کی حقیقی فضیلت وہ بیان کر سکتا ہے جو اچھی طرح اس چیز کو جانتا ہو, تو رسول اللہ سے بڑھ کر علی کو کون جانتا ہے؟ تو جب رسول اللہ نے فضائل بیان کر دیے تو انہوں نے کوئی کمی چھوڑی ہے کہ علی کی فضائل میں کوئی کمی رہ گئی کہ تو اپنی عقل سے گھڑتا ہے فضائل علی کو اور نتیجے میں گمراہ بھی کر بیٹھتا ہے لوگوں کو. ممبر پہ بیٹھ کے تو آرام سے کہتا ہے کہ یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں اس کتاب کا ایک ہی ایڈیشن بچا تھا اور وہ فلان ملک کی فلان شہر کی فلان لائبریری میں تھا اور مجھے چند دن پہلے پتہ چلا کہ آگ لگی اور وہ لائبریری جل گئی ہے اور اب یہ کتاب اویلیبل نہیں ہے لیکن یہ حدیث میرے پاس سینہ بسینہ مثلا محفوظ ہے. سارے راستے بند کر دیتے. یا ایک صاحب نے کیا کیا کہ کیا نہیں بلکہ کرتے تھے کہ بندہ ایک بٹھایا ہوتا تھا کہ جب میں کسی کتاب کا نام بولوں میں پوچھوں گا بھائی کوئی ہے جس نے کتاب پڑھی ہو, تو کہنا جی جی میں نے پڑھی ہے تاکہ سارے لوگوں کو یقین ہو جائے بھی کتاب ہے حالانکہ کتاب کا وجود. یہ فضیلت علی نہیں ہے, یہ علی سے دشمنی ہے. اس لیے کہ جب جھوٹے کا جھوٹ مخالف بیان کرتا ہے اپنوں کے سامنے تو کہتا ہے دیکھو علی کے فضائل جھوٹے ہیں, علی کے فضائل جھوٹے ہیں. ہاں اگر سچی فضیلت بیان کی جائے تو دشمن کا منہ بند ہوتا ہے. اور جس کے فضائل میں قرآن کی آیات ہوں, جس کے فضائل میں اس نبی کی زبان سے جو وحی کے علاوہ کلام نہیں کرتا اس کے فضائل ہوں اور اتنے پروپیگنڈے کے بعد بھی آج بھی اتنے ہوں کہ کسی اور کے نہیں ہیں, اس کو کسی کے جھوٹ کی ضرورت نہیں. لہذا مولا علی کے حقیقی فضائل کی طرف آنا چاہیے. آج ہمیں مولا سے محبت ہے لیکن ہمیں اس بات کو غور کرنا چاہیے, اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے مولا وہ ہستی ہیں کہ جو ظاہری حکومت سے پہلے بھی مظلوم ہیں اور ظاہری حکومت ملنے کے بعد بھی مظلوم ہیں. اتنے فضائل والے علی لوگ کیوں تنگ کرتے ہوں؟ ہم سوچا آپ نے مولا کے زمانے میں وہ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں زندہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی زبان سے فضائل علی سنے پھر بھی علی کی بات نہیں مانتے. جڑ کہاں ہے؟ آج بھی جو علی کی بات نہیں مانتا جڑ وہی ہے اور قرآن نے وہ جڑ وہ زہریلی جڑ جو انسان کے اندر لگتی ہے بڑی کھول کھول کر بیان فرمائی. اور اتنی بڑی بات قرآن نے کی کہ خدا کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ناجائز خواہشات کو اپنے مقابلے میں لا کر قرآن میں بیان کیا اور فرمایا کہ اے رسول، تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود قرار دے دیا. آپ دنیا میں کسی شخص سے پوچھیں کہ تیری خواہش تیرا معبود ہے، وہ کہے گا استغفر اللہ. دنیا کا سب سے بڑا نفس پرست، نفس پرستی میں ساری حدیں کراس کر جانے والا بھی کیا کہے گا؟ توبہ استغفار، نفس، خواہشات نفس تھوڑی معبود ہوتی، معبود تو اللہ ہے، پھر خدا کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے فرما رہا ہے کہ میری اللہ کی طرف سے تقاضا کچھ اور، خواہش نفس کا تقاضا کچھ اور، تو نے جس کے حق میں فیصلہ دیا تیرا وہ معبود ہے. اگر تو نے خدا کے حق میں فیصلہ دے دیا تو تیرا معبود اللہ ہوا، اور اگر تو نے خواہش نفس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو تیرا معبود خواہش نفس. اس قدر صراحت سے اور اس قدر بڑے الفاظ سے بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں. اب توجہ فرمائیے گا، مولا کائنات کی محبت کا دم بھرنے والے سب ہیں، لیکن مولا سے حیا کر کے وہ کام جو مولا کو پسند نہیں اور مولا نے منع کیے ان کو چھوڑ دینے والے یہ سارے نہیں ہوتے. اس کے بارے میں جو قرآن کے اندر سب سے عبرتناک چیز موجود ہے وہ حضرت آدم کے قصے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. البتہ شیطان خلقت کے اعتبار سے فرشتہ نہیں تھا، قرآن کی صراحت سے آیت موجود ہے کہ یہ کان من الجن، جنات میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا. اس نے انکار کر دیا بات ماننے سے. یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، لیکن یہ اتنا عبادت گزار تھا. عبادت کس کی اس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا، تبھی تو عبادت کی، تبھی تو سر جھکایا، عبادت کرتا تھا. اتنا زیادہ عبادت گزار تھا کہ خداوند عالم نے اس کو فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، اس کے مقام کو اتنا بلند کیا. کیوں نکالا گیا؟ آج کل پاکستان میں یہ جملہ بہت مشہور ہے، کیوں نکالا، ٹھیک ہے، شیطان کو کیوں نکالا گیا؟ خداوند عالم کی بات نہیں مانی، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اکڑ گیا. شیطان نے انکار کیا، اکڑ گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. کافر یعنی جان بوجھ کے انکار کرنے والے. یہ نہیں کہا خدایا میں تجھے نہیں مانتا، کیونکہ اسی انکار کے بعد جب مہلت مانگتا ہے تو رب کہہ کر پکارتا ہے اللہ کو، قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون. شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، رب کہہ رہا ہے اللہ کو، لیکن اپنی بات پہ اڑا ہوا، سجدہ نہیں کروں گا، توبہ نہیں کروں گا، اس یہ بات نہیں مان. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے اللہ نے اس کو اس وجہ سے کافر کہا کہ اس نے کہا میں خدا کو نہیں مانتا، میں اللہ کو رب نہیں مانتا، یہ نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کہ اے ابلیس بتا کس چیز نے تجھے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، دست قدرت سے خلق کیا ہے، تجھ میں اکڑ پیدا ہو گئی ہے یا تو سرکشوں میں سے ہے؟ آلین کے بارے میں شاید آپ نے کچھ اور بھی سنا ہو، قرآن میں دو جگہ پر آلین آیا ہے۔ کچھ لوگ قرآن کو توڑ موڑ کر بیان کرتے ہیں، اہل بیت کو جھوٹے فضائل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں ایک یہاں پر لفظ آلین آیا ہے اور ایک فرعون کے بارے میں لفظ آلین ہے۔ آلی سے مراد اونچا بھی ہوتا ہے اور جو زبردستی سرکشی کرے اس کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کے فرعون کے بارے میں کہ یہ فرعون، ان فرعون علا فی الارض، اس نے زمین میں بلندی کی یعنی سرکشی کی، اپنے آپ کو آلین میں سے یعنی سرکشوں میں سے قرار دے دیا۔ کچھ لوگ اس کی اس آیت کی اس میں یہ کرتے ہیں کہ تو نے تکبر کیا کہ یا تو آلین یعنی اونچی ہستیوں میں سے ہے، اور کہتے ہیں ان اونچی ہستیوں سے مراد اہل بیت ہے، اہل بیت کو ان فضائل کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس قسم کے فضائل سے مہربانی کر دیں تو دوسروں کو ہنسنے کا موقع کم ملے گا۔ شاید آپ نے وہ کلپس دیکھی ہو، ویڈیو کلپس، کہ جس میں ممبر سے بندہ بیٹھ کے لغویات بولے جا رہا ہے فضائل کے نام پر، اور وہ پھر اس کلپ کو ایک وہابی اپنے اس پر دکھاتا ہے اپنے لوگوں کو، اور کہتا ہے یہ ان کا، یہ مذہب ہے ان کا، ان کے مذہب کی دلیلیں دیکھو، بنیادیں دیکھو، اور وہ اتنی فرسودہ اور بےہودہ باتیں ہوتی ہیں آپ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے کوئی مولا علی کے فضائل بیان کر رہا ہو اور کہے کہ اللہ نے رسول پاک کو معراج پر بلایا تھا جناب زہرا کا رشتہ مانگنے کے لیے رسول اللہ سے، یہ ایک دو سال پہلے معراج کا ورژن آیا، اس سے پہلے یہ نہیں پتا تھا۔ چند سال پہلے معراج پر بلانے کا یہ ورژن سامنے آیا، اور یہ اس وہابی ایک شخص ہے، اس نے اپنے اسکرین پر چلا کر اور مذاق اڑا رہا تھا، یہ دیکھو ان کافروں کا عقیدہ دیکھو۔ اب پتہ نہیں اس نے فضائل بیان کیے ہیں کہ چاہتا ہے کہ شیعوں پر کفر کی تہمت لگے، اور سامنے بیٹھنے والے افراد چونکہ اللہ کی کتاب ہم صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، لہٰذا ہمارے پاس کوئی معیار صحیح غلط کرنے کا نہیں رہ جاتا۔ توجہ فرمائیے گا، ذرا اس اندازہ لگائیے گا بات کیا کر رہے ہیں، کہ رسول پاک کو اللہ نے بلایا، کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی حضرت علی جوان ہو گئے ہیں، اور لڑکے والا جتنا بھی بڑا ہو لڑکی والے کے دروازے پہ جانا ہوتا ہے اس نے، اور یہ بابی کیا کہتا ہے، ان کا عقیدہ دیکھو عیسائیوں والا، علی یعنی اللہ کا بیٹا ہے یہ، اور اس نے وہ جملہ بولا، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، جملہ بولا اس نے، شاید آپ نے دیکھا ہو وہ کلپ، کہ یہ لڑکا ہے خدا کے گھر کا، یہ عیسائیوں والا وہ عقیدہ ہے جس پر قرآن نے کہا ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ اس میں نعرے لگائیے۔ اگلی لغویات سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یا اللہ اس کام کے لیے بلایا تھا جبرائیل کے ہاتھ پیغام بھیج دیا ہوتا۔ عرش الہی پر زلزلہ آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے، نعوذ باللہ۔ توجہ فرمائیے، جبرائیل علیہ الصلات والسلام وہ فرشتہ ہے کہ جو قرآن لے کر اترتا ہے قلب رسول اللہ پر، جس کو قرآن نے امین اور پتہ نہیں کتنی تعریف کی ہے متعدد مقامات پر، اور کہا ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے رسولوں کا، فرشتوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا جو دشمن ہے، تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے، اور یہ شخص آپ کے ممبر حسینی پر بیٹھ کر نعروں کی گونج میں کیا فرماتا ہے، فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، اور اللہ نے، الفاظ میرے تھوڑے فرق ہو سکتے ہیں، بات یہی والی ہے، خدا کو جلا، خدا نے فرمایا محمد جبرائیل جیسے کمی کی زبان میں اتنی طہارت کہاں کہ وہ فاطمہ کا نام لے سکے، یعنی اس ممبر پر بیٹھنے والے بےہودہ بات کرنے والے کی زبان میں طہارت ہے، جناب جبرائیل کی زبان میں طہارت نہیں ہے۔ اس پر ہم لوگ نعرہ مارتے ہیں، اس نعرے کا کیا مطلب، ہمیں اتنا نہیں پتہ چلا، اور جب دشمن اپنے لوگوں کو دکھاتا کہتا ہے یہ شیعوں کا عقیدہ دیکھو، جبرائیل کے بارے میں جبرائیل کی زبان پاک نہیں ہے، یعنی جبرائیل کی زبان سے ہم جو بھی تصور کر لیں جس کو یہ کہہ رہا پاک نہیں ہے، سارا کا سارا قرآن اسی سے آیا ہے، اور یہ جبرائیل آپ حدیث کسا پڑھتے ہیں، اللہ سے اس نے اجازت لی تو اللہ نے اجازت دے دی، رسول پاک نے بھی اجازت دے دی کہ ہمارے ساتھ اس قصہ میں آ جاؤ. اس کی زبان پاک نہیں ہے، اس کی زبان پاک ہے. اس پر ہم نعرہ مارتے ہیں. کیوں؟ چونکہ جی ہم سمجھتے ہیں مولا کی فضیلت بیان ہوگی. یہ فضیلت ہے، اس سے مولا کے فضائل بیان ہوں گے. یہ بہتان ہے مولا پر. ہمیں کم از کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ بہتان پہ نعرے نہیں مارنے ہوتے، بہتان والے کو اتارنا ہوتا ہے نیچے. لیکن کب پتہ چلے گا ہمیں؟ جب ہمارے پاس سنی سنائی کے علاوہ بھی کوئی معیار ہوگا، اور وہ معیار وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے حدیث ثقلین میں فرمایا تھا، قرآن اور میرے اہل بیت. اگر قرآن نہیں ہوگا تو اہل بیت کے نام پر گمراہ کر دیے جاؤ گے، اور اگر اہل بیت نہیں ہوگے تو قرآن کے نام پر تمہیں گمراہ کر دیا جائے گا. ہدایت پر اور صراط مستقیم پر وہی رہے گا کہ جس کے پاس دونوں ہوں گے، جس نے دونوں سے تمسک کیا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد والے. کتمان حق کی بات ہو رہی تھی، حق کی بات کو چھپا لینا، چاہے وہ اللہ کے احکام بیان کرنے میں کچھ چھپا لیا جائے، چاہے وہ جن کو قرآن کے برابر قرار دیا گیا اور کہا گیا یہ دو چیزیں اپنے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں، چاہے ان کے بارے میں فضائل کو چھپا لیا جائے. آپ جانتے ہیں مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے ایمان اور منافقت کا معیار حب اور بغض امیر المؤمنین کو قرار دیا. صحیح مسلم، صحیح اس سند حدیث کہ جس کا کوئی بھی انکار نہ کسی نے کیا ہے نہ کر سکتا ہے، کہ اللہ کے نبی نے، اور آپ توجہ فرمائیے گا، صحابہ کرام میں سے کسی اور کو رسول اللہ نے اس چیز کا معیار نہیں بتایا. علی کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا دشمنان دین کی طرف سے، کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے اعلان کیا کہ علی تیری محبت اسی کے دل میں آئے گی جس کے دل میں اللہ نے ایمان ڈالا ہو، اور جس کے دل میں اللہ نے ایمان نہیں ڈالا، اوپر سے مسلمان بنا ہوا ہے، منافق کون ہوتا ہے؟ تیرا بغض کس دل میں آئے گا؟ جس دل میں ایمان نہیں ہے. اب اس معیار کو اپلائی کرو، چاہے چھوٹوں پر اپلائی کرو، چاہے بڑوں پر اپلائی کرو، اللہ کے رسول کی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا قانون بیان ہو رہا ہے جب کوئی ایسی شخصیت بیچ میں آ گئی کہ جو ہمارے لیے بہت بڑی ہے، یہاں پہ ایکسیپشن، استثناء ہوگی. یہ نہیں. ہرگز اللہ کی کتاب کی کوئی آیت اور اللہ کے نبی کا کوئی بھی فرمان جو حقیقت میں خدا کے نبی کا فرمان ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہو سکتا. جو قرآن یہ کہتا ہو کہ ہمارا رسول بھی ہمارے بارے میں اگر جھوٹ بولتا ہم اس کی گردن کاٹ دیتے. آپ نے پڑھی آیت سورہ حاقہ 29 پارے میں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر یہ ہمارا رسول ہمارے بارے میں بعض باتیں جھوٹی کرتا تو ہم اس کا دایا ہاتھ پکڑ لیتے اور ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالتے، اور تم میں سے کوئی بھی اس کو ہم سے بچا نہ سکتا. یعنی قانون پروردگار جس سے بعض لوگ ممبر پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں، تحریف کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ہمیں بار بار دعوت دی جائے، ہماری باتیں سن کے لوگوں کو زیادہ مزہ آئے، اس وجہ سے اللہ کی باتیں بیان کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خداوند فرماتا ہے کہ جو ہمارے بارے میں غلط بات کرے ہمارا رسول بھی، تو کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کرنا، نعوذ باللہ. لیکن خدا نے یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ یہ قانون استثناء ناپذیر ہے، اس لیے خدا فرماتا ہے جو باتیں ہم نے واضح اپنی کتاب میں بیان کر دی، جو ان کو چھپا لیتے ہیں. کون چھپاتا ہے؟ جس کو اللہ سے زیادہ کسی اور کی رضا کی پرواہ ہو، ورنہ بیان کرتے. جب یزید تخت پر بیٹھا کتنوں نے تاویلیں کی، حسین اور حسین والوں نے تاویل نہیں کی. یزید رجل شارب الخمر، تم یزید کو بادشاہ سمجھتے ہو، یزید کو تم خلیفہ کہہ رہے ہو، میں نواسہ رسول، میں بتاتا ہوں یزید کون ہے. یزید ایک شرابی شخص ہے، جانوروں سے کھیلنے والا، حدود الہی کو پامال کرنے والا، اور میں اسے برداشت نہیں کروں. چند درہم کا میں اعتماد نہیں کر سکتا یزید پر، ساری امت کے بارے میں، دین کے بارے میں کیسے اعتماد کروں؟ اور تعجب ان لوگوں پر ہے کہ جو بعض دفعہ مثلا بعض لوگوں کو دین کے لیے بلاتے ہیں، دین سمجھنے کے لیے ان سے بلاتے ہیں، اور بعد میں انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کی منتیں کی، اس نے چند ہزار نہیں چھوڑے مجھے، اس سے دین لے لیں. کتنی عجیب بات. یہ حدیث بیان کر کے آج کی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ حدیث کہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے، الفاظ کے تھوڑے بہت فرق سے یہ حدیث موجود ہے. آپ توجہ فرمائیے گا، حب اور بغض علی کا معیار بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ جو حدیث بیان کروں جس کا ترجمہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو ان کے الفاظ ہیں، ترجمہ بھی اہل سنت کا اسی طرح بیان کر رہا ہوں. سیدنا عامر ابن سعد ابن ابی وقاص تابعی، اپنے والد سیدنا سعد ابن ابی وقاص سے بیان کرتے ہیں. سعد ابن ابی وقاص کے ایک بیٹے عامر ابن سعد ابن ابی وقاص ہیں، اور ایک بیٹا وہ لعین عمر ابن سعد ابن ابی وقاص ہیں، کہ جو سالار لشکر تھا کربلا میں. عامر ابن سعد اپنے والد سعد ابن ابی وقاص سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا. حکم کیا دیا اس کا ذکر نہیں ہے، اگلی بات سے پتہ چل جائے گا حکم کیا دیا. حکم دیا کہ علی کو برا بھلا کہو. اور انہوں نے، کہ یہ لکھنے والے بھی اہل سنت ہیں، انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. یعنی سعد ابن ابی وقاص نے امیر المومنین کو برا کہ بھلا کہنے سے صاف انکار کر دیا. پس حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ابو تراب کو گالی دینے سے کس نے روکا ہے؟ یہ بھی سنیے ذرا، یہ بھی روایات میں ہے کہ ابو تراب میں چونکہ مٹی کا تذکرہ ہے، تو بنو امیہ والے افراد حضرت علی کا نام لینے کی جگہ کہتے تھے ابو تراب، یعنی مٹی کی وجہ سے گھٹیا. ٹھیک ہے نا، گھٹیا نعوذ باللہ اس طرف لے جانے کے لیے ابو تراب بولا کرتے تھے. اسی طرح کہ ایک پلید نے کسی صحابی رسول کے سامنے ابو تراب کہا مولا علی کو، تو کہتے ہو تم ابو تراب، علی کی توہین کے لیے بولتے ہو. علی کو تو یہ نام سب سے زیادہ پسند تھا، کیونکہ اس نام سے رسول اللہ علی کو پکارا کرتے. ان جاہلوں کو، پروپیگنڈے کی زد میں آئے ہوئے لوگوں کو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ رسول اللہ پیار سے مولا کو ابو تراب کہتے تھے، اور مولا کو اپنے القاب میں سے سب سے زیادہ ابو تراب پسند تھا، اتنا عشق تھا رسول اللہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کسی سے ہمیں بہت پیار ہو، تو پھر اگر وہ ہمیں پیار سے کوئی ہمارا نام رکھے، تو ہمیں حقیقی عشق ہو، ہمیں اپنے سب ناموں میں سے اور میں سے وہ پیارا لگے گا اس نام سے، ہوتا ہے نا ایسا. تو بس حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ابو تراب کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ تو سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے جواب میں فرمایا، توجہ فرمائیے گا، صحیح مسلم، فرمایا میں ہرگز انہیں کبھی بھی گالی نہیں دوں گا. ایک طرف سے گالی کا مطالبہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود آج، یعنی اس بغض کے، اس نفرت کے باوجود آج بھائی بھائی بھی ہیں. آپ سنتے ہیں، میں ہرگز کبھی بھی ان کو یعنی علی کو گالی نہیں دوں گا، کیونکہ تین باتیں جو علی کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تھی، اگر ان تین میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو مجھے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہوتی۔ سرخ اونٹ ایک ضرب المثل تھی، ایک بہت ہی اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے، جب عربوں نے اس زمانے میں کہنا ہوتا تھا کہ بہت ہی زبردست چیز جس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو کہتے تھے سرخ اونٹ مل گیا فلاں کو۔ کہا کہ تین چیزیں رسول اللہ نے علی کے بارے میں ایسی ارشاد فرمائی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مجھے کہی ہوتی تو سرخ اونٹوں کی قطاروں سے مجھے زیادہ پسند تھی۔ کس کو جواب دیا جا رہا ہے؟ پہلی فضیلت، میں نے رسول اللہ کو سنا کہ آپ نے جب تبوک پر جانا تھا، غزوہ تبوک کے لیے جانا تھا، تو علی کو پیچھے چھوڑا اور انہوں نے بطور شکوہ کہا کہ مجھے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ ظاہر ہے وہ لڑنے والے تھے، شجاع تھے، آگے صفوں میں لڑنے والے تھے، عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہنا علی کو عجیب لگ رہا تھا۔ تو فرمایا کہ مجھے، اور کچھ لوگوں نے تانے دیے کہ کوئی بات تو ہے، تجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہیں، منافقین میں تو قرآن کہتا ہے بھرا ہوا تھا منافقوں سے مدینہ۔ تو مولا نے رسول پاک سے فرمایا کہ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا، یعنی یہ سعد ابن ابی وقاص بیان کر رہے ہیں کس کو؟ امیر شام کو۔ تو جواب میں رسول اللہ نے علی سے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے، یعنی میرا تمہارا رشتہ وہی ہے بالکل کہ جو ہارون اور موسیٰ کا تھا، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ایک چیز یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی تم نبی نہیں ہو، باقی میرا تمہارا رشتہ وہی ہے کہ جو موسیٰ اور ہارون کا تھا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں نے غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کل میں لشکر کی قیادت یعنی جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی دو طرفہ پیار ہے، وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس سے اللہ محبت کرے، جو اس کو گالی دلوانا چاہتا ہے، اس سے بھی شاید اللہ کو محبت ہوگی آج کل کے معیارات کے مطابق، کیونکہ آج کل تو معیارات چینج ہو گئے ہیں نا، جیسے ہم نے بھی اپنے فاسقوں کو بھی مومن قرار دے دیے، تو اسی طرح سارے ہی معیار چینج کر سکتے ہیں، چونکہ دین تھا 1400 سال پہلے اور اتنی سپیڈ میں آگے نہیں بڑھ سکا جتنی سپیڈ میں ہم لوگ آگے بڑھ گئے۔ تو دین ہماری سپیڈوں کے ساتھ، ہماری دنیا کی سپیڈ کے ساتھ دین نہیں بڑھ سکا، لہٰذا ہم نے معیار چینج کر لیے۔ معیار وہی ہے قیامت تک کہ جو قرآن نے بیان کیا ہو، معیار وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہو، اور جب تک ان معیارات کی طرف واپس نہیں پلٹتے تب تک اس امت کی اصلاح ممکن نہیں ہے، اس کا ٹریک پہ آنا ممکن نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ وقت زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے۔ دوسری فضیلت یہ بیان کی، اور تیسری فضیلت بیان کی کہ جب عیسائی آئے تھے مناظرے کے لیے رسول اللہ سے، اور یہ آیت اتری تھی کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تو اس وقت رسول اللہ علی کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے انفسنا یہ جمع ہے، اور جمع کا صیغہ جو ہوتا ہے لفظ عربی زبان میں، دو کے لیے الگ ہوتا ہے، دو بندوں کے لیے، کم از کم تین ہونے چاہیے تھے۔ انفس میں ابنا تو بیٹے ہو گئے، نساء میں بھی، نساء بھی تین ہونی چاہیے تھی کم از کم، اللہ کا نبی ایک کو لے کر گیا، اور انفس میں بھی تین ہونے چاہیے تھے، اللہ کا رسول ایک اور علی دو، تیسرا کوئی موجود نہیں تھا۔ تو حضرت سعد نے ان کو جواب دیا کہ ان تین میں سے اگر ایک بھی فضیلت مجھے ملی ہوتی تو یہ سرخ اونٹ کا مطلب مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز تھی۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ ان فضائل کو عرصہ دراز تک چھپایا جاتا رہا، اور بعد میں بعض علماء نے، اہل سنت علماء نے، کہ وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، شیعوں کو تو حکومتوں نے رافضیوں کا لقب دے دیا تھا، جب اہل بیت سے اتنی دشمنی تھی تو اہل بیت کے ماننے والوں کا تو پھر کیا مقام ہوگا؟ یہ جو شیعوں کو رافضی کہا جاتا ہے نا، یہ لقب بھی بنو امیہ نے دیا ہے، رافضی یعنی جو دین اسلام کو جنہوں نے چھوڑ دیا، یہ بنو امیہ کا دیا ہوا لقب ہے شیعیان حیدر کرار کو، جنہوں نے خود علی کو نہیں چھوڑا، وہ شیعوں پہ، علی کے شیعوں پر کیا رحم کریں گے، علی کے ماننے والوں پر کیا رحم کریں گے؟ تو ان کے اس ظلم کا، اس پروپیگنڈے کا نتیجہ کیا نکلا کہ مقام اہل بیت، کہ جو رسول اللہ کی زبان سے بیان ہوا تو ان کو جوانان جنت کا سردار بتا دیا، اور جب امت ان کو اپنے مقام سے گرانے پر آئی، اپنے مقام سے گرانے پر آئی تو اتنا نیچے لائے، اتنا نیچے لائے، اتنا نیچے لائے کہ جس جنت میں جانا چاہتے تھے اس جنت کے سردار کو کربلا کی خاک پر ذبح کر دیں۔ آج مناسبت ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی، بس ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اہل بیت اطہار، ہمارے آئمہ سب مظلوم ہیں، اور ان پہ ظلم کا سبب اور اسباب وہی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، چھپا دیا ان کے فضائل کو، ان کی نسبت کو احترام نہیں کیا، ان کو حکومتوں پر قبضے جمانے کے لیے جھوٹ گھڑے، ان کے مقابلے والوں کے فضائل گھڑے، اور بالآخر جن کا احترام کرنا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اسی اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، تین دفعہ فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف یاد دلاتا ہوں، خدا کا خوف یاد دلاتا ہوں، خدا کا خوف یاد دلاتا ہوں، دیکھنا میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ کسی عالم نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے فرمایا ہوتا کہ میرے بعد میرے بچوں پر ظلم کرنا تو بھی شاید یہ امت اتنا ظلم نہ کرتی جتنا اس امت نے آل رسول پر ظلم کیا۔ امام رضا علیہ السلام بلایا گیا مدینہ سے، زبردستی بلایا گیا دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو، اور بالآخر امام کو زہر دیا گیا، زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام چلتے ہوئے باہر تشریف لا رہے ہیں لیکن زہر نے اپنا کام کرنا شروع کیا، سینے میں، جگر میں تکلیف اس قدر زور سے اٹھتی ہے کہ امام زمین پر بیٹھ جاتے ہیں بار بار، اور تکلیف کی شدت سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ امام کی روح خالق حقیقی کو لبیک کہہ گئی۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام جواد، امام رضا کے فرزند تشریف لائے، اپنے بابا کے جنازے کے پاس آنکھوں پر ہاتھ رکھا، آنکھوں کو بند کیا، امام جواد سے عرض کرتے ہیں، امام جواد، آپ کے بابا کو شہید کیا گیا لیکن پھر بھی آپ کے پاس وہ وقت تھا اور آپ کے پاس، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، آپ نے بابا کے جنازے کے پاس آپ حاضر ہوئے، آپ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھا، آپ نے اپنے بابا کو کفن دیا، آپ نے اپنے بابا کو دفن کیا، لیکن آپ کے جد سید الشہداء حسین، جن کا بیٹا قریب تھا لیکن ہاتھوں میں رسیہ تھی، بابا کی لاش کے پاس سے گزارا گیا۔ آپ نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد اپنے بابا کی آنکھوں کو بند کیا، لیکن آپ کے جد حسین پر قربان کہ جب سر نیزے پر بلند کیا گیا آنکھیں کھلی تھی، جب سر کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا آنکھیں کھلی تھی۔ سید سجاد کو بابا کی لاش کے پاس سے گزارا گیا۔ آزادارو، بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بیٹا شہر سے دور گیا ہو اور اس کے باپ کی وفات ہو جائے، باپ دنیا سے چلا جائے، تو لوگ جمع بھی ہو جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جب تک بیٹا نہیں آتا باپ کو دفنایا نہیں جاتا، لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کے باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے اور اس کے بعد اس کو اتنی بھی اجازت نہ دی جائے کہ اپنے باپ کی لاش کو کفن پہنا سکے، اپنے باپ کو دفنا سکے، اور اس کے ہاتھوں میں رسیہ باندھ کر یہ سلوک ہوا تو صرف اس ہستی کے ساتھ کہ جس کے لبوں کو، جس کی گردن کو، جس کی پیشانی کو، جس کے سینے کو اللہ کا رسول چوما کرتا تھا۔ علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔